وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوان برکاتہم العالیہ، حضرت نے جب 18 برس کی عمر تھی میرے مرشد کی، تو 18 برس کی عمر میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ اپنی زندگی کے 17 برس گزارے، دن اور رات، صبح و شام، دن اور رات. فرمایا کہ ایک اور مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ، حکیم الامت، مجدد ملت، حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے، 10 برس کا عمر میں فرق تھا. اور حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ پہلوان بھی تھے، لیکن فرمایا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ جو پہلوانی کرتے تھے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک، چونکہ چھپانا فرض ہے، تو ناف سے لے کر گھٹنے تک پہلے ایک بڑی شلوار وغیرہ پہنتے تھے، پھر اس کے اوپر لنگوٹ باندھتے تھے، ستر کی حفاظت، یعنی پہلوانی کو شریعت کے ساتھ جمع کیا. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کا اپنی جوانی کے اندر عالم یہ تھا کہ سینہ اتنا بھار نکلا ہوا تھا پہلوانی کی وجہ سے کہ اگر ناک سے لائن کھینچے، خط بنائے، تو 90 ڈگری بنتا تھا، ایسے سینہ بھار. اور قوت اور طاقت، فرمایا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی پہلوانی کو اللہ کی یاد میں خرچ کیا، یعنی قوت اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم کے شیخ ہیں، اور حضرت مولا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں، وہ جونپور میں رہتے تھے، اور مولا شاہ عبدالعزیز صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ جونپور میں پڑھایا کرتے تھے. آواز تھوڑی آہستہ کرو گی. یہ جونپور میں پڑھاتے تھے، جونپور کی شاہی مسجد کے اندر. تو فرمایا کہ ایک دن حضرت مولانا شاہ عبد المجید صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ صبح صبح چہل قدمی فرما رہے تھے، اور ہمارے بزرگوں نے اس چیز کا اہتمام کیا، اس لیے ذاکر شاغل کو بھی کہا کہ وہ لوگ صبح چہل قدمی کیا کریں، اس سے دماغ میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور صحت اور قوت ملتی ہے جس کو عبادت میں خرچ کرے گا. تو حضرت جو ہے وہ وہاں پر، فرمایا دریا ایک ہے جونپور کے اندر، نام بھی بتایا تھا حضرت نے، تو اس دریا پر چہل کے پل پر چہل قدمی فرما رہے تھے. اچانک وہاں پر ٹرین آ گئی، اور وہ ٹرین، اس کا نام بھی حضرت نے بتایا تھا، وہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، لیکن واقعہ یاد آ گیا. اور وہ ہندوستان کی اس زمانے کی ایکسپریس ٹرین گاڑی تھی. تو حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ اچانک ٹرین آ گئی، اب بھاگنے کا راستہ نہیں، تو حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ اسی پل پر نیچے لٹک گئے، ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا اس کو، اور ٹرین اوپر سے گزر رہی ہے. ایسی. اور جب ٹرین گزر گئی چھلانگ لگائی واپس اوپر آ گئی. ایسی حضرت میں پہلوانی اور قوت کا ایسا عالم اور ایمانی قوت کا یہ عالم کہ حضرت پھول پور میں سرائے میر میں رہتے تھے ہندوستان کے ضلع یو پی کے اندر اعظم گڑھ کے قریب ہے. وہاں پر ہندو جو ہے اپنا ایک ڈرامہ کرتے ہیں. ہندو کا ایک دیوتا ہے اس کا نام ہے رام اور ایک دیوی ہے اس کی بیوی جس کا نام ہے سیتا. رام دیوتا اور سیتا دیوی یعنی خدا اپنے ان کو خدا کہتے ہیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اس کی خدا کو شیطان اٹھا کر لے گیا. جیسے ایک دفعہ اخبار میں خبر آئی تھی کہ ایک ہندو نے اپنے خداؤں کو بنایا اور پتہ یہ چلا کہ خبر یہ آئی کہ وہ خداؤں کو چرا کے لے گیا. اور جب ان کا پوجا پاٹھ کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت سیل لگتی ہے خدا پر, اس بت پر سیل لگتی ہے, بائی ٹو گیٹ ون فری, دو خریدو ایک مفت میں لے جاؤ. یہ خدا ہے. تو کیسا عجیب خدا اور وہ دیوی کہ اس کو شیطان اٹھا کے لے گیا. بتائیے سا. اور خدا کو بھی بے بسی دیکھیے کہ وہ اپنی بیوی کو چھڑا نہیں سکا. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا جو بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے تو مشرکین کیا کرتے تھے کہ ان بتوں کی کھوپڑی کے اوپر شہد لگاتے تھے نیک شگون کے لیے, کھوپڑی پر شہد. تو مکھیاں جو ہیں وہ بیت اللہ کے اندر کہیں سے گھس جاتی تھی, انہوں نے بہت دروازے بند کیے. اور خدا کے سر پر بیٹھ کر کہتے نا تمہارے سر پر بیٹھ کے یہ کام کروائیں گے, تو خدا کے سر پر بیٹھ کر وہ سارا شہد چرا کے لے جاتی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اِن یَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, کہ یہ جو تمہاری مکھیاں ہیں یہ جو چیز تم سے چرا کر لے کر جاتی ہیں, ذرا ان خداؤں کو بولو کہ وہ چرائی ہوئی چیز کو واپس لے کر آ جائے. اِن یَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, نہیں لا سکتے واپس. پھر اللہ تعالی نے فرمایا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, یہ خدا اور ان کے پجاری, یہ طالب یہ ان کے مطلوب, یہ ان کے یہ دیوتا اور ان کے پوجنے والے اور ماننے والے اور معتقد, یہ سب لچر ہیں, کمزور ضعیف بے بس ہیں. اب وہ اس دیوی کو اٹھا کر لے گئے. کون؟ شیطان. اب بتائیے دیوی بنی ہوئی ہے اور وہ دیوتا صاحب ہیں اپنی بیوی کو نہیں چھڑا سکے, ظاہر بات ہے پھر لے جا کے پتا نہیں کیا کیا ہوگا. اس کے بعد پھر ان کا ایک خدا اور ہے, اس کو خدا اس لیے بنایا کہ وہ اس کو چھڑا کر لایا اور اس کا نام ہے ہنومان جی. وہ بندر ہے جس کی لمبی سی دمبی ہوتی ہے اور بندر چونکہ پہاڑوں پہ رہتا ہے, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بندر پہاڑوں پہ رہتا ہے سلاجید کھاتا ہے, اصلی سلاجید. میرا ایک جگہ کا سفر ہوا, جب وہاں سے آ رہا تھا تو ایک دوست نے وہاں سلاجید کا تحفہ دے دیا پہاڑی علاقے سے. اب یہاں پر آیا تو میں نے کسی کو بتایا کہ بھائی میں گیا پوری کا سفر کیسا, ہم نے اچھا رہا کہا کہ وہ سفر تو بتایا کہ بھائی سلاجید بھی لایا ہوں. پھر اچھا یار میری والدہ کی گھٹنوں میں درد رہتا ہے تھوڑی سی مل جائے گی, لے لو بھائی. ایک صاحب آئے کہ میرے ابا کے گھٹنوں میں کسی کسی کی چچا کے کسی کو سب لے گئے. اور دوسروں کے گھٹنوں میں درد, تو وہ پہاڑ میں اصلی سلاجید کھاتا ہے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو سلاجید کھانے کا اثر کہ وہ چھوڑا کے لے کر آیا ہنومان جی. وہ جیت گیا. سلاجید وہ ہو جو جیتا دے, جس سلاجید سے جیت نہ سکے اس کا مطلب وہ اصلی نہیں نقلی ہے. اور جو سلاجید جیت دلا دے, جو سلاجید جیت دلا دے وہ اصلی ہے. اب وہ ہندو وہ ہنومان چھڑا کر لایا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہندو ہندوستان کے اندر یہ ڈرامہ کرتا ہے کہ وہ ایسے ہی رام اور سیتا کو بناتا ہے نا رشی صاحب الہ آباد کے ہے نا, رام اور دیوتا کو بناتا ہے, پھر ایک راکشس ہوتا ہے وہ دیوی کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہے, پھر ہنومان جی اس کو چھڑا کر لا رہے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں اس راکشس یعنی شیطان کو آگ لگاتے ہیں. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو معلوم چلا کہ جس جگہ وہ آگ لگا رہے ہیں وہاں پر قرآن پاک کا ایک اخبار وہاں نکلتا تھا, اس میں قرآن پاک کا رکوع چھپتا تھا اور اس کا ترجمہ تشریح وغیرہ. تو پتہ ہی چلا کہ ہندوؤں نے اس کو لگایا وہاں پر جلانے کے لیے. حضرت کو پتہ چلا, حضرت معاشاہ دمئی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو, حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ڈنڈا تھا لاٹھی, میرے مرشد فرماتے کہ وہ ہر وقت سرسوں کے تیل میں ڈوبی رہتی تھی, اور فرمائے کہ بھاری اتنی تھی کہ ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے, اور حضرت پھول پوری اس کو بے تکلف چلاتے تھے, وہ لاٹھی چلاتے تھے. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا, تو بھائی حضرت نے وہ ڈنڈا اٹھایا, وہ لاٹھی اٹھائی اور اکیلے چل پڑے, 10,000 کا ہندوؤں کا مجمع اور حضرت اکیلے چل پڑے. فرمائے کہ طلباء جو تھے ان کو پتا چلا تو وہ بھی حضرت کے پیچھے پیچھے بھاگے, اور حضرت تن تنہا جا رہے ہیں. وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے, میرے مرشد کا شعر اپنے مرشد کے لیے ہے, وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے, گھر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اگر واللہ یہ صحرا میں بیٹھ جائے, اگر یہ صحرا میں بیٹھ جائیں تو اس کو رشک چمن بنا دیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر خالق چمن اور خالق بہار ہوتا ہے, اس لیے اللہ والوں پر کبھی خزاں نہیں آتی, وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں. غموں میں بھی, پریشانیوں میں بھی, موسم کچھ بھی ہو, کیسے ہی مخالفت ہو, اعتراضات ہو, لیکن وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتے. کیوں؟ کیونکہ اس پھول پر اور اس گل پر اپنی جوانی اور زندگی کو فدا کرتے ہیں, وہ پھول مرجھانے والا نہیں ہے. اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ جگر کے استاد ہیں. اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی, ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. اس اللہ تعالیٰ, اس اللہ کی رضا کی خاطر سے, ان کو خوش کرنے کے لیے, مولا کی خاطر سے تمام لیلاؤں سے ہم نے صرف نظر کر لیا اور نگاہوں کو پھیر لیا, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن کو لٹا دیا. سارے عالم کی رنگینیوں کو ہم خاطر میں نہ لائیں, اس مولا کی خاطر سے. اس لیے کہ پھر کیا انعام ملا, ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی, ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. تو پھول پوری رحمت اللہ علیہ وہ ڈنڈا لے کر اکیلے چل پڑے. وہاں پر جا کر حضرت اب 10,000 کا مجمع, آپ سوچیے, اور اکیلا آدمی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, او من کان میتن فاحیینا, کیا وہ مردہ نہیں تھے, ہم نے ان کو حیات دی, اور اس حیات کا عالم یہ ہے, وجعلنا له نورا, ہم نے ان کو ایک ایسا نور عطا کیا, یمشی بہ فی الناس, اس نور کے ساتھ وہ سارے عالم میں جاتے ہیں. سارے عالم کے انسانوں میں, بادشاہ ہو, مال و دولت والے ہو, وزارت عظمیٰ کی کرسیاں رکھنے والے ہو, حسن کا عالم ہو, دبئی, بینکاک, ملیشیا, انڈیا, امریکہ, کوئی عالم ہو, واللہ وہ مروب نہیں ہوتے. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے, روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے. ہاں یہ اینگل ٹھیک ہے, بھائی کے پاس چلے جاؤں, وہ سارے عالم سے مروب نہیں ہوتا. بادشاہوں کے تخت و تاج سے, وزارت عظمیٰ کی کرسیوں سے, مال و دولت والوں کے مال و دولت سے, حسینوں کے حسن, کشش, جاذبیت اینڈ بیوٹی, پھولوں کے رنگ و بو سے, سورج اور چاند سے, سارے عالم کے حسین مناظر سے وہ مروب نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو وہ نور عطا فرماتے ہیں. در حقیقت یہ نور یہ وہ ہے اللہ تعالی کی ذات خود ہے. اب بتائیے ایک طرف خالق ہو اور دوسری طرف مخلوق کیا حال ہو سکتا ہے. جنگل کے اندر 100,000 لومڑیاں, 100,000 بندر, 100,000 گیدڑ, ریچھ سب کہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ. ادھر شیر تنہا ہے, اکیلا ہے, وہ کہہ رہا نہیں میرے پاس آؤ. جب وہ بندر لومڑی گیدڑ کہیں گے گواہ مت, ہم اس وقت جو ہے نا میجورٹی میں ہیں, الیکشن کریں گے ہم جیتیں گے. ہاں جب شیر ایک دھاڑ مارے گا نا, نہ ریٹرننگ آفیسر رہے گا, نہ پولنگ اسٹیشن رہے گا, نہ ووٹ ڈالنے والے رہیں گے, ایک شیر اکیلا کافی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں دریا میں جب تیرتا ہے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے, اگر دریا کا بہاؤ یوں ہے تو شیر یوں تیرے گا. کیوں؟ اپنی طاقت, اپنی شیریت اور اپنی قوت کی توہین سمجھتا ہے شیر دریا کے بہاؤ پر بہنا. دادا جب شکار کرتا ہے تو مردہ نہیں کھاتا, وہ ہمیشہ اپنا شکار خود کرتا ہے, دوڑ کر جا کر ہرن کو چھلانگ مار کر اس کو پکڑ کے لے آتا ہے. ایک شیر کی شادی ہوئی, اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے جنگل کو نکلا تو سامنے دور ایک ہرن نظر آیا. تو شیر نے شیرنی سے کہا, اس نے کہا شکار کر کے لاؤں تیرے لیے, میک ڈونلڈ کا برگر کھلاؤں ہرن کا تجھے؟ اس نے کہا جناب آپ کر سکتے ہیں بس ضرورت نہیں ہے. میں کہا نہیں میں کرتا ہوں. اس نے آنکھیں لال کی, جھاڑ ماری, تم کو پٹکا اور ایڑ لگائے اور بھاگا اور جا کر ہرن پر چھلانگ ماری, اس کو پکڑ کے لا کر شیرنی کے قدموں میں ڈال دیا. کہا یہ لے برگر سپر کرسپی وتھ اسپیشل ٹاپنگ. کچھ کہنا ہے؟ بیٹھ کے بات کرو نا, سمجھاؤ ایڈریس. وتھ اسپیشل ٹاپنگ ہے نا, یہ دو فون ادھر دو, سنو رضوان فون دو ان کو دو, جاؤ ذرا ان کو ایڈریس سمجھاؤ. وتھ اسپیشل ٹاپنگ اس نے لا کر سامنے رکھ دیا, کہا یہ لو تحفہ. اس نے کہا جناب میں سمجھتی تھی آپ کی قوت کو, اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ سارا منظر ایک سیار دیکھ رہا تھا, چھوٹا سا جانور ہوتا ہے. اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ یہ تو میرا آئیڈیل ہے. کیا اس نے طاقت دکھائی, کیسے اپنی شیرنی کو مروب کیا. اس نے کہا میں بڑا ہوں گا نا, میں بھی یہی کروں گا. اب سیار کی شادی ہوئی, وہ تو اس کو سارا منظر یاد تھا. وہ سیارنی کو کہا چلو آؤٹنگ پر چلیں, آؤ ذرا تاریخ روڈ کی سیر, کیا مال روڈ پر چلیں. اب دونوں چلے مال روڈ پر. اب سیارنی سے اس نے کہا اب روپ ڈالنا نا, بیوی پر روپ ڈالتے ہیں نا, اب اس نے روپ ڈالنا ہے. میں کہا شکار کر کے لاؤں تیرے لیے؟ اس نے کہا رہنے دو چھوڑو, تمہاری صحت اس قابل نہیں ہے. اس نے کہا نہیں نہیں میں کروں گا. اس نے آنکھیں لال ہوئی نہیں, پھر اپنی تم کو اٹھا کے, ماں چھوٹی سی تم کو اٹھا کے پٹکا. ہاں بھائی کچھ ہوا؟ نہیں. اس نے کہا ابھی میں شکار کروں. رہنے دو چھوڑو بس کرو. نہیں نہیں اس نے کہا میں جاؤں گا. گیا چھلانگ مارا, وہاں ایک نیل گائے تھی, چھلانگ مار کے نیل گائے کی ران پر جا کے چپک گیا. نیل گائے نے جو زور سے جھٹکا مارا, سیارنی کے قدموں میں آگے پڑا. اب کمر سہلاتا اٹھا, میں منع کر رہی تھی نا, کراچی کی زبان میں کہتے نا یہ پنگا مت لو, میں منع کر رہی تھی آرام سے بیٹھو. پہنچ گیا. تو میرے پیارے دوستو, شیر کو اللہ تعالی نے ایسی قوت عطا کی ہے کہ بہاؤ کے خلاف بہتا ہے. اور کبھی کسی دوسرے کا شکار نہیں کھاتا, اپنا شکار خود کھاتا ہے. ادھر بیٹھ جاؤ, تھوڑا سا ان کو جگہ دو, ادھر آ, ان کے ساتھ بیٹھو نا, گروپ کے ساتھ آؤ بھائی. تھوڑا سا پیچھے کھسکو, ادھر آ جاؤ. ایسا تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو جو قوت دی ہے وہ دریا کے بہاؤ پر بہنا اپنی طاقت کی توہین سمجھتا ہے، کبھی کسی کا شکار نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے. آہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اسی طرح سے جب شیر کی قوت کا یہ عالم ہے تو خالق شیر جس کے دل کو اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرماتا ہے، فرمایا پہ وہ بادشاہوں کے تخت و تاج سے محروم نہیں ہوتا. سارے عالم کے اعتراضات اور سارے عالم کے مل کر بھی اگر اس کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر سکیں، ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں؟ جب خالق شیر کی قوت کا یہ عالم ہے تو جس کے دل پر خالق شیر رکھ دیں. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فقیہ اولیاء اللہ بڑے، فرماتے کہ روبا کے ہست پورا شیر پشت، مثنوی شریف ہے یہ ماں رومی کی. روبا، ارے دیکھو نا تھوڑا ادھر بیٹھو، چھپو نہیں. عمران تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ نا. ہاں روبا، روبا یعنی لومڑی، روبا کے ہست اورا شیر پشت، وہ لومڑی جس کی پیٹ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے، جا گھبرا مت. روبا کے ہست اورا شیر پشت جس کی پیٹ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے، بشکمت کلائے پلنگا را، کلائے پلنگا را بشکنت بمشت. تو وہ کلے کہتے ہیں گال کو، ایک گھوسے کے اندر ایک تھپڑ کے اندر بڑے بڑے چیتوں کا گال پھاڑ دے. آہ میرے مرشد نے جب یہ شعر پڑھایا فرمایا کہ دیکھو بزدلی کے اندر لومڑی کی مثال پیش کی جاتی ہے، ضرب المثل ہے جس کو کہتے ہیں ضرب المثل. ادھر آ جاؤ طارق کے پاس. روبا لومڑی کو بزدل کے لیے مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، کیا لومڑی کتنا بزدل ہے. لیکن معروفی رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ دیکھو شیر کی صحبت کا یہ عالم ہے کہ شیر اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھ دے تو وہی لومڑی چیتے جیسے جانور کو ایک گھوسے اور ایک تھپڑ کے اندر اس کا کلہ پھاڑ دے. آہ فرمایا کہ جب شیر کی صحبتوں کا یہ عالم ہے تو جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے ان کے ایمانی قوت، ان کی روحانی قوت اور ان کی قلبی قوت کا کیا عالم ہوگا. اور پھر اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے جس کو ایک قلب کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص اور نور خاص اور تعلق خاص عطا فرما دے، اس کی روحانی قوت اور قلبی قوت کا کیا عالم ہوگا. وہ سارے عالم کے لیے کافی ہے. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، روئے زمیں کو کوچائے جانا کیے ہوئے. آہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. تو حضرت مولانا شاہ دعائیں صاحب پھلپوری رحمت اللہ کے عالم قوت کا کہ وہ اکیلے لاٹھی لے کے چل پڑے 10,000 کا مجمع، اور حضرت جب وہاں پہنچے تو 10,000 کا مجمع حضرت نے دھاڑ لگائی اور للکار کر فرمایا، فرمایا کہ دیکھو اگر مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے تمہارے کام سے، بس مجھے وہ اخبار کا وہ ٹکڑا جس میں قرآن پاک کا ورقو ہے وہ تم مجھ کو دیکھو، اس کے بعد تم اپنی جس غلاطت میں مبتلا ہوتے رہو. عالم یہ تھا، سارے ہندو گھبرائے وانگ سے بھاگے. دو چیزیں فرمایا وہاں رہ گی، ایک چپل اور ایک جھاڑا، ہے نا رشیدہ، اور جھاڑا کیسے سمجھا ان کو میں، بہانے کو کہتے ہیں. ایسا عالم اکیلے تنہے تنہا، یہ معاشات بھائی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ. اور میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ درد عظیم اپنے اولیاء اپنے دوستوں کی برکت سے صحبت کی برکت سے عطا فرماتا ہے. لہذا حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ اوابین کی نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا گرمی کا زمانہ تھا، حضرت نے ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور چاند کی چاندنی درختوں سے چھن کر حضرت کے اوپر آ رہی تھی. فرمایا اوابین پڑھ کر حضرت معاشات بھائی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ میری طرف مڑے، وہ عیدگاہ تھی، اور فرمایا کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمایا یعنی میرے شیخ سے حضرت معاشاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکات اللہ علیہ، فرمایا آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ حکیم اختر میں یہی پیدا ہوا ہوں. محراب کی طرف اشارہ کیا, عیدگاہ کے محراب کی طرف. حضرت فرماتے میں حیران ہو گیا کہ اس کی کیا معنی. پھر خود ہی حضرت نے اس کی وضاحت کی, فرمایا فرماتے میرے چہرے پر تذبذب دیکھا حضرت نے کہ عجیب. تو فرمایا خود ہی فرمایا کہ جب حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پھول پور میں تشریف لائے تھے تو یہاں حضرت نے مجھ کو بیعت فرمائے تھے. تو اللہ والوں سے جب انسان تعلق کرتا ہے وہ اس کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یعنی جو زندگی, میرے مرشد فرماتے کہ ایک کافر سے کسی نے پوچھا تم کھانا کیوں کھاتے ہو, اس نے کہا کھانا کھاتا ہوں اس لیے کہ تاکہ زندہ رہوں جینے کے لیے. تو پوچھا اچھا تم جینا کیوں چاہتے ہو, زندہ کیوں رہنا چاہتے ہو, تاکہ کھانے کے لیے. میرے شیخ فرماتے ہیں حقیقی زندگی یہ ہے کہ کھانا تو برائے زندگی ہے, کھانا تو ضرورت ہے, کھانا تو برائے زندگی ہے لیکن زندگی برائے بندگی ہے. کھانا برائے زندگی ہو اور زندگی برائے بندگی. پھلپوری رحمت اللہ نے یہ بات فرمائی اور فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان جب آتا ہے تو واللہ اس کے قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی اولیاء کی صحبت میں ایک عجیب چیز رکھی ہے اور اس چیز کا نام ہے حلاوت ایمانی, ایمان کی مٹھاس. اور جب وہ حلاوت ایمانی ملتی ہے تو عبادت کی لذت کچھ اور ہوتی ہے, ذکر و تلاوت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ تم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو پھر نماز پڑھ کے دیکھو, ذکر اور تلاوت کر کے دیکھو, پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. قلب کی کیفیت کچھ اور ہوگی, لذت اور مزہ کچھ اور ہوگا. تو میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ, یہ دیکھو انجن گرم کرنے کے لیے تھا, اب اصل مضمون کی طرح. جیسے توا گرم کر کے تو اس پہ روٹی ڈالتے ہیں نا. 29ویں روزے کو میرا معمول ہے کہ 29ویں شب کو میرے یہاں ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو اگلا روزہ کے افطار ہوتا ہے وہ میں اپنے شیخ کے ساتھ کرتا ہوں. حضرت کیا, کیونکہ پورے رمضان شریف صبح تو حاضری ہوتی ہے لیکن شام کو نہیں, دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ کے ساتھ بھی افطار کروں. لذا 29 کو تو جب میں حاضر ہوا عصر کے وقت میں تو حضرت کے ساتھ دادے حضرت محمد حضرت صاحب دعوان برکاتہم نے فرمایا کہ بیان کے لیے وہاں پر, تو وہاں یہ مضمون پیش کیا تو وہاں دوستوں نے بہت اس کو پسند کیا اور کہا کہ یہ رمضان شریف کا حاصل مل گیا. تو سوچا کہ چلو دوبارہ تکرار کر لیں, اور خط میں بھی کچھ یہ مضمون تھا لیکن میں نے کہا کہ بعض کہتے ہیں مضمون کے تکرار, میں مضمون کے تکرار سے میرے مرشد فرماتے ہیں گھبراؤ مت, کیونکہ کباب کھایا, ابھی کباب کھا رہا تھا اب کھا کے بیٹھ گیا, اتنے میں ایک دوست اور آ گیا تو اس کے لیے پھر کباب لایا, اب دوبارہ اس کے ساتھ شیئر کرے گا نہیں کرے گا, کباب سے گھبرائے گا. اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کو مضمون دوبارہ بھی سنیں گھبراؤ مت, کیفیت کی نیت کرو. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کہ بنا کعبہ, کعبہ شریف کی تعمیر کتنا بڑا کام ہے, اللہ کا گھر بنایا. اور یہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا, اس کے بعد اس کی تعمیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی, اس کے بعد ایک دفعہ اور اس کی تعمیر ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان خدمت کے لیے, اور عجیب ہے کہ کعبہ شریف کے ساتھ جو حصہ ہے وہ حطیم جس کو بولتے ہیں وہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی درخواست پر آپ سے فرمایا تم یہاں نماز پڑھ لو, تو گویا تم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھ لی, کیونکہ بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے, اب ہر آدمی تو بادشاہ نہیں ہو سکتا, لہذا ہر غریب آدمی بھی چاہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام رکھا کہ جب مشرکین تعمیر کر رہے تھے کافر مکے کے, تو جب پاک مال حلال مال ختم ہو گیا تو تعمیر کو جاری نہیں رکھا, حلال مال سے تعمیر کی. اور یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا. پھر غریب لوگ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ آج سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کروایا, حالانکہ مال کی کمی نہیں تھی, لیکن کیوں؟ سبحان اللہ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسان ہے کہ امت کے غربا، رفیق احرم ادھر بیٹھو نا آگے، امت کے غربا غریب لوگ بھی تاکہ داخل ہو سکتے ہیں، اور آگے غریب لوگ بھی تاکہ کعبہ شریف میں جا سکے، ورنہ وہ تو صرف بادشاہوں کے لیے کھلتا، لیکن آج دیکھیے ماشاءاللہ جو چاہے وہاں پر حاتم میں جا سکتا ہے اس حصے کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور کعبہ شریف زمین سے لے کر آسمان تک ہے، آج بالکل سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ جس کو بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے وہیں ملاقات ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام سے. اور مسلمانوں کے وہ بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں سب وہیں چلے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زیر نگرانی، مدرسہ ابراہیمیہ میں داخل ہو جاتے ہیں نابالغ بچے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ کے خاطر سے وہ بچے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے جھگڑا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا جھگڑنا پسند آئے گا. جیسے چھوٹے بچے نہیں ابا سے کر، چھوٹے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں کیسے جواب دینا اور کیسے لڑنا جھگڑنا، نہیں نہیں کرنا پڑے گا، مزہ نہیں آتا. ابا سے پوچھو کیسا مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ربا کو بھی ان بچوں کا جھگڑنا اپنے ماں باپ کے خاطر سے، وہ جنت میں لے جا کے رہیں گے. جیسے روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا، روزہ کہے گا کہ اللہ اس کو میں نے دن بھر کھانے پینے سے روک کے رکھا، کتنی حلال نعمتوں سے روک کے رکھا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے وہ بھی کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو تراویح میں کھڑا رکھا، قرآن پاک میں مشغول رکھا. دونوں شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے روزے دار کے لیے. اور پھر روزے دار جب کہ قیامت کا منظر ہوگا، سورج سر پر ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کو عرش کے سائے میں بلائیں گے اور وہ وہاں کھائیں گے پیئیں گے. واہ، سی آئی پی لاؤنج میں بلا لیں گے، ہے نا بھائی، سی آئی پی لاؤنج ایئرپورٹ پر ہے نا، پہلے تو وی آئی پی ہوتے تھے، اب سی آئی پی بنا دیے جناب، اسپیشل ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور ان کے ارینجمنٹ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں انتظام ہوگا. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں بلائیں گے، خیال کیا اس کو جہنم میں بھیجیں گے؟ یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے. اگر روزے رات روزے دار کا صلہ جنت ہے، روزے کا صلہ جنت ہے، سبحان اللہ. اور اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اتبعہ، اگر رمضان شریف کے روزے رکھ کر پھر اسے اور آگے بڑھا دے، کنٹینیو کر لے، شوال کے چھ روزے رکھ لے، تو فرماتے کان کا صیام الدہر، وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارا سال روزہ رکھا. اور اتنا آسان روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، اتنا آسان کہ پورے اس مہینے میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں. ایک روزہ رکھا، دو کی چھٹی کی، خوب جوس ووس پیا اور کھانا پینا کھایا، پھر اس کے بعد ایک روزہ رکھ لیا، پھر اس طرح پورے مہینے میں چھ مکمل کر لیے. تسلسل ضروری نہیں ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، صائم الدہر ہو گیا وہ، پورے سال روزہ رکھنے والا. صائم پر بات یاد آئی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچھ تناول فرماتے رہے تھے، نوش فرما رہے تھے، کھا رہے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریجرر تھے، خزانچی تھے، سیکٹری تھے، یہ پورے گھر کا حساب کتاب ان کے ذمے تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. اب ہماری ماؤں کے گھروں میں خرچہ دینا، ان قرضہ لینا، قرضہ واپس کرنا، تمام انتظامات ان کے ذمے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکٹری خاص تھے، مشیر خاص تھے، سینئر مشیر تھے. اور تو یہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ تناول فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آؤ بلال، آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو انہوں نے عرض کیا انی صائمون، میں نے کہا تھا نا صائم پر بات یاد آئی، انی صائمون، میں روزے سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن ناکل رزقنا، ہم لوگ اپنا رزق کھا رہے ہیں، اور وہ رزق بلال فضل فی الجنہ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کا رزق جنت میں داخل ہو گیا. اور ان کی ایک نعمت اور دیکھو، یہ مؤذن رسول بھی تھے، اور جب اذان دیتے تھے تو کان میں ایسے انگلی ڈالتے تھے اس طریقے سے. تو ان کی ڈیوٹی ایک اور بھی تھی، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ کر آپ کا آرام فرمانے کا معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے ہم لوگوں کو سونے کے بعد وضو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے ہم لوگ قریب آپ قریب کی چیز کو ویسے دور کی چیز کو بھی آپ دیکھتے تھے، دن کے اجالے میں جیسے دیکھتے تھے رات کے اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتے تھے. جس جگہ آپ بولو براز استنجا فرماتے تھے وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی تھی، جس جگہ سے آپ گزر جاتے تھے وہ جگہ خوشبو ہو جاتی تھی، پسینے میں بھی آپ کا خوشبو تھی. ایسا عالم اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی تھی کہ فجر کی اذان دے کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دیتے تھے کہ فجر نماز جو ہے اذان ہو گئی ہے، اب نماز تیار ہے. اور آ کر کیا عرض کرتے تھے، جملہ بڑا پیارا، الصلاۃ قائم، نماز تیار ہے. تو ایک دفعہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے آ کر آواز لگائی، الصلاۃ قائم، نماز تیار ہے. تو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر سے فرمایا، والرسول نائم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرمائے. یہ جملہ کہتے ہوئے پلٹے، کیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا اور یہ پلٹے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بیدار ہوئے، یہ پلٹ گئے بیدار ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات عرض کی. آپ نے حضرت بلال کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے جملے کو قبول فرما لیا، کل سے اپنی فجر کی اذان میں اس کو شامل کر لیا. کیا ہے یہ؟ دیکھو یہ فیضان نبوت ہے. ان صحابہ کو جو یہ نعمت ملی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کی برکت ہے کہ یہ اعزاز مل گیا. تو بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کے اوپر بالکل سیدھ میں. اور میرے مرشد سے ایک شخص نے سوال کیا، وہیں پر جو لوگ حاضر ہوئے ہیں تو باب اجیاد کی طرف، یعنی جس طرح حجر اسود ہے اسی طرف دیکھیں، بادشاہ کا محل بھی بنا ہوا ہے، اور اتنا اونچا کہ اگر دیکھیں تو ٹوپی نیچے گر جائے، اتنا اونچا ہے وہ. تو ایک صاحب نے میرے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت بادشاہ کو دیکھیں کتنا بڑا محل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا چھوٹا سا گھر بنایا. میرے مرشد کا جواب سنیے، اللہ والوں کے جواب کیسے ہوتے ہیں مزیدار. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو گھر بنایا اپنی عظمت اور شان کے مطابق نہیں بنایا، بلکہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بنوایا. ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ کعبہ شریف، مکہ شریف سے لے کر جدہ تک جو 80 کلومیٹر ہے تقریباً، کعبہ شریف مکہ شریف سے لے کر جدہ تک بنوا دیتے، پھر لیکن حاجی کا کیا حال ہوتا، 7 چکر ہیں گھر کے، ایک ہی چکر میں میرے شیخ فرماتے ہیں ایک ہی چکر میں سارے حاجی بے ہوش ہو کر غش کھا کر چکر کھا کر گر جاتے، اور سب کو وہاں گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی ہوتی، حاجی لائن سے لیٹے ہوئے سارے، اور سب کو گلوکوز چڑھ رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر اپنا گھر بنوایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی شان کے مطابق گھر سارا عالم نہ کافی ہے بھائی، جو غیر محدود عظمتیں رکھنے والا مولا ہو، ایک چھوٹی سی جگہ کیا عظمت حق ادا کر سکتی ہے، لیکن کمیت کے اعتبار سے تو چھوٹا ہے، کیفیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرف کو سجدہ نہ کرے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس طرف کو رخ کر کے سجدہ کر رہا ہے اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول فرما رہے ہیں. اور کعبہ شریف کو صرف دیکھنا بھی اجر ہے، ثواب ہے، صرف دیکھنا، آب زمزم کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے. اور عجیب ایک تحقیق آئی آج کل، وہ یہ کہ آب زمزم اگر اس کے اندر پانی ملا دیا جائے، کتنے کسی قسم کا کتنا ہی پانی ہو، آب زمزم اس پر غالب آ جاتا ہے اور آب زمزم کی جو تاثیر ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اور آب زمزم کو صرف دیکھنا بھی ثواب, قرآن پاک کو صرف دیکھنا بھی ثواب, اپنے ماں باپ کو صرف دیکھنا بھی ثواب. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شوہر محبت سے بیوی کو دیکھے اور بیوی محبت سے شوہر کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا, آپ نے سر جھکا لیا, خاص منظر تھا. اب میں کیسے بتاؤں دوبارہ, ریپیٹ میں وہ مزہ نہیں آئے گا نا. بعض چیزوں کی ریپیٹیشن کے اندر وہ بات نہیں آتی ہے نا. صحیح. تو جب شوہر محبت سے بیوی کو دیکھے اور بیوی محبت سے شوہر کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. دیکھیے کتنا ہے اپنی بیوی کو, لیکن اپنی بیوی کو, کیونکہ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں نہ دیکھو کسی کی وائف. کیا نہیں جا رہی ہے کیا؟ ہاں تو آنکھ مت بند کرنا. اب دیکھو یہاں تو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے اور دیکھنے کی بات میں آپ آنکھ بند کریں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. شوہر نے محبت سے دیکھا تو میرے مرشد فرماتے ہیں اور کسی اور کی بیوی کو دیکھا تو فرمایا کیا, نہ دیکھو کسی کی وائف, نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیوم 5. اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف. اب وہ بیوی کو دیکھے گی نا, اور اسی طرح عورتیں اگر دوسرے مردوں کو دیکھیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا, وہ کہیں گی لو ہاؤ اسمارٹ ہی از, اور یہ بچہ میری قسمت میں آیا. تو دیکھو نا, اب وہ بھی تو بولے گی نا. تو اس لیے شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, تو فرمایا نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیوم 5 اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف. جب جگر میں لیور میں چبھے گا اس کی یاد کا لائف, بار بار ستائے گی نا. اس لیے مت کسی کی بیوی کو دیکھو اور چین سے رہو, اپنی بیوی کو دیکھو اور اس پر اجر بھی ہے, محبت سے دیکھ رہے, اللہ تعالی نظر رحمت سے دیکھ رہے. یہاں تک کہ میرے مرشد نے فرمایا, دیکھو اسلام کی خصوصیات. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, کہنے لگے مضمون تھا نا کہ یہ عورتیں بڈھی ہو جائیں گی پھر کیا کریں گے. جن عورتوں کو آج بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں, جن کی چال کو, جن کی سینڈل کی ٹک 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 پر عاشقوں کا دل اچھلا جا رہا ہے, حلق میں آ رہا ہے, اور جن کے حسن اور بیوٹی اور ان کے انداز ہر چیز پر مر رہے ہیں, ایک دن وہ بڈھی ہو جائے گی پھر کیا عالم ہوگا. تو یہ مضمون پیش کیا تو ایک نوجوان کہنے لگا کہ یہ جو بیویاں یہ بھی تو بڈھی ہو جاتی ہیں, پھر ان کو بھی دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا. میں نے کہا تم سمجھے نہیں, میں نے کہا تمہاری اما بڈھی ہو گئی ہے, تمہارے ابا نے تمہاری اما کو گھر سے نکال دیا. اور میں نے کہا بتاؤ جب تمہاری اما کبھی بیمار ہوتی ہے ابا کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہہ رہے ایسا لگتا ہے وہ بھی بیمار ہو گئے, چارپائی سے لگ جاتے, دعائیں کرتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ یہ تعلق اللہ کے لیے ہے. اس لیے بڈھا کبھی بڈھی کو شوہر, بیوی بڈھی بھی ہو جائے وہ نکالتا نہیں ہے, بلکہ محبت بڑھتی ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ وہ میری بیوی ہے جس نے دھوپ چھاؤں ہمارے ساتھ گزارا ہے. کتنے ایسے وقت آتے ہیں شوہر پر کہ کبھی اس کی نوکری چلے گئی, کبھی کاروبار کا وہ نہیں, اب وہ گھبراتا ہے. بیوی کہتی گھبرائیے مت, آپ جیسے رکھیں گے میں رہوں گی, جو پہنا دیں گے وہ پہن لوں گی, جو کھلائیں گے میں کھا لوں گی. کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت رکھی ہے, وہ صبر کرتی ہے, بلکہ اپنے زیورات تک دے دیتی ہے کہ آپ اس کو بیچ دیجیے, آپ گھبرائیں مت, بالکل دل چھوٹا نہ کریں, انشاءاللہ تسلیہ دیتی کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, کوئی بات نہیں آئندہ کر لیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. لہذا وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب بڈھی ہو جائے اپنی بیوی تو اب بڈھی کو کیا بولو؟ اب یہ تھوڑی کہ بڈھی ہو گئی تو اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا, بلکہ فرمایا اب اس کو کیا کہو؟ جوانی تھی تو محبت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے, اب بڑھاپے میں اس کو کہو او میری بڑھیا, او میری بڑھیا شکر کی پڑیا, چینی, او میری بڑھیا شکر کی پڑیا, وارے میری گڑیا. یہ میرے مرشد نے, اس سے پیار کرو, اس سے بھی کہ دھوپ چھاؤں گزارا ہوتا ہے, ایک زمانہ مدت گزاری ہے, اس کو بھی محبت سے. تو میرے پیارے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنایا، کتنی بڑی نعمت. اس کے بعد دعا مانگی. یہاں پر میرے مرشد ایک بات اور فرمائے، فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بھی کعبہ شریف میں مددگار تھے. چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، لیکن وہ کانا معین اللہ، مددگار تھے، مدد کرنے والے تھے. آہ میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف نہیں بنایا، وہ صرف مددگار تھے، لیکن مدد کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو بھی اصل کے ساتھ کر دیا. فرمایا اسی طرح سے، کہتے جی ہم تو گناہگار، ہم دین کے کام کر نہیں سکتے. فرمایا تم اگر دین کے کام نہیں کر سکتے تو دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ معاونت کرو، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے اور اپنی دعاؤں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمہیں بھی شامل فرما لیں گے، محروم نہیں رہے گا. کیونکہ ہر آدمی دیکھیں نا، ایک عالم ہے، ایک اللہ والا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، ہر آدمی تو نہیں کر سکتا. تو اس کو لے جاؤ، بیانات کے لیے لے جاؤ، تھک جائے سر میں تیل کی مالش کر دو، مدرسہ چلا رہا ہے، دین کے کام کو چلا رہا ہے، اپنے پیسے سے اس کے ساتھ معاونت کرو. اور اگر مان لو جان مال کچھ نہیں ہے، دعا تو کر سکتا ہے نا، محروم تو کوئی نہیں ہے، دعا کرے. فرمایا دعاؤں کے ساتھ ان کے شامل ہو جاؤ، اور اپنے کو شامل کر لو ان کے ساتھ کہ اللہ ان کو اور ترقی عطا فرما، اور ان کی مدد فرما، اور ان کو مضامین عطا فرما کہ آپ کی محبت اور معرفت کو سکھائیں آپ کے بندوں کو، درد سے اور محبت سے. فرمایا یہ بھی شامل ہو جائے گا. اصل کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. آ میرے شیخ، میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اصل کے ساتھ کر دیں گے، یہ برکت. آگے فرمایا ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے ربا، اس کو بتکلف قبول فرما لیجیے. عربی گرامر ہے کہ آپ کی عظمت اور شان کے مطابق تو نہیں ہے. رشید صاحب آپ کس کے ساتھ آئے آج؟ تو آج اچھا وہ خود نہیں ہے. اچھا ٹھیک. تو فرمایا کہ باب تفاعل ہے، یہ عربی گرامر یہ ہے کہ اس باب کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جیسے تمرس، تمرس کے معنی ہے کہ مریض ہے نہیں بنا ہوا ہے. متمرد، متمرد کہتے ہیں اس مریض کو جو مریض تو ہے نہیں لیکن جھوٹا مریض بنا ہوا ہے، بتکلف مریض بنا ہوا ہے. تو تقبل، تقبل کہتے ہیں کہ یار کہ اللہ آپ کی عظمت اور شان کے مطابق تو نہیں ہے لیکن بتکلف اس کو قبول فرما لیجیے. آہ میرے مرشد نے سنایا کہ ہارون رشید بادشاہ جو گزرا ہے، بہت رونے والا بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں قحط پڑا کسی علاقے کے اندر، تو ایک گاؤں کے اندر ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ہارون رشید سخی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نرمی دی، جا تو بادشاہ کے پاس جا، اس سے جا کر مانگ. بیوی نے راضی کیا، وہ راضی ہو گیا اور چلا بادشاہ کے پاس. راستے کے اندر اس کو خیال آیا، بیوی کو، بیوی نے کہا دیکھ بھائی بادشاہوں کے پاس جاتے تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ تحفہ لے جا. تو اب سوچا کیا لے کر جائیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے گاؤں کا جو پانی ہے جوہر کا، ایسا پانی شہر میں کہاں، پاشا کے لیے لے جا، یہ گاؤں کی نعمت وہاں کہاں ملے گی. اب وہ جوہر کا پانی جس میں کائی لگی ہوئی، گندا، انسان جانور سب اسی سے پانی پینے والے، وہ اس نے پیرل ایک برتن کے اندر پانی بھرا، اس کو خوب اچھی طرح اس کی پیکنگ کی. اب وہ راستے، کئی دن کا سفر، پہلے پیدل اور سفر ہوتے تھے، کئی دن کا سفر کر کے پہنچا. تو اب بادشاہ کے دربار میں حاضری دی، بادشاہ نے کیسا آنا ہوا، کہا حضور یہ تحفہ آپ کے لیے. اب میرے مرشد فرماتے کہ وہ جو کھلا تو پہلے ہی بدبودار تھا، اتنے دن جو بند رہا اور بدبو. بادشاہ کو ایک دم جھٹکا تو لگا لیکن برداشت کیا، کیونکہ بادشاہوں کا ظرف اعلیٰ ہوتا نا. اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے جس کو منتخب کرتا ہے اس کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے، ظرف بہت اعلیٰ ہوتا ہے. برداشت کیا. پھر بادشاہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، اس نے کہا صاحب غریب آدمی ہوں، قحط پڑ رہا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے. بادشاہ نے فرمایا اچھا بھائی اس کا یہ پانی سنبھال کے رکھ لو اور اس کے مٹکے کو اشربیوں سے بھر دو. اسی مٹکے کو. اور پھر اپنے ملازم خاص سے کہا کہ دیکھو جب یہ واپس جائے نا اس کو دریائے دجلہ اور فرات کی طرف سے گزارنا. اب جب وہ بادشاہ کے انعامات اعزازات کو لے کر چلا دریائے دجلہ فرات کی طرف سے, اب جو اس نے وہاں دریائے دجلہ اور فرات کا میٹھا پانی دیکھا رونے لگا. اس نے کہا ہائے یہ بادشاہ کو دیکھو کتنا اس کا اقبال بلند ہے, کیسی اعلیٰ ظرفی سے میرے بدبودار پانی کو قبول کر لیا. یہ بات فرما کر میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھو, آ کہ کتنا کرم فرماتے ہیں کہ باوجود ہماری عبادتیں کیسی ہیں لیکن دوبارہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دیتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ کو اللہ اللہ کرنا سکھایا کہ اللہ کا نام اللہ کرو ذکر کرو, میں اللہ کا نام لیتا ہوں پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں. حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ ایک اللہ کے بعد تجھے دوسرا اللہ کہنے کی توفیق ہونا یہ علامت ہے کہ پہلا اللہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اس نے کہا کہ حضرت پتہ نہیں مجھے اس سے نفع بھی ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا. فرمایا ارے میاں یہ کم نفع کی بات ہے, اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان سے نکل رہا ہے یہ کم نفع کی بات ہے, کتنے بڑے مالک کا نام ہماری زبانوں سے نکلے. اللہ اکبر, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. فرمایا اس چیز کر میں نہ رہو, نام لو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, پتہ نہیں کب ان کو قبول ہو جائے کب پسند آ جائے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہمارے گناہوں سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارے گناہوں سے ان کو کوئی نقصان نہیں اور ہماری عبادت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں. پھر میرے مرشد نے اس کو سمجھایا فرمایا دیکھو ایک مچھر تھا اس کا روزہ افطار کا ٹائم قریب, افطاری کا کوئی سامان نہیں, نہ بیچارے کے پاس پکوڑے نہ سموسے نہ دہی بڑے نہ چھولے نہ فروٹ چاٹ, روزہ کھولنے کے لیے بیچارے کے پاس کھجور بھی نہیں نہ دودھ سوڈا کچھ بھی نہیں, پریشان اب کیا کروں. اور روزہ کھلنے کا وقت قریب آ گیا, اب اس کو ایک ہاتھی نظر آیا, ادھر سائرن بجنے کی آواز آ گئی, تو اس نے جلدی سے کیا دعا روزے کی کھولنے کی پڑھ کے اور ہاتھی کی کھال کے اندر اپنی سونڈ کو داخل کر دیا اور اپنا روزہ افطار کر لیا. اب وہ واپس چلا گیا, اضطراری حالت تھی اس لیے ہاتھی کی سونڈ ہاتھی کی کھال سے فائدہ اٹھا لیا, اضطراری حالت ہے نا. اب جب وہ واپس گیا تو اس کو خیال آیا کہ یار یہ تو میں نے بڑا ظلم کیا کہ یہ تو ایک مخلوق کے حق میں کوتاہی کی, اس کو اذیت اور تکلیف ہوئی. تب وہ واپس آیا اور واپس آ کے ہاتھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا شرمندگی اور ندامت سے کہ ہاتھی بھائی مجھے معاف کر دو. ہاتھی نے پوچھا بھائی خیریت کیا بات ہے کیا ہوا کیوں کس چیز کی معافی مانگا. اس نے کہا بات یہ کہ مجھے روزہ شدید لگ رہا تھا, افطار کا ٹائم ہو گیا, افطاری کا سامان نہیں تھا, تو میں نے تمہاری کھال میں اپنی سونڈ کو داخل کر کے روزہ افطار کر لیا. اب مجھے خیال آیا تو میں نے بڑا گناہ کیا, ایک مخلوق کو اذیت دی. ہاتھی ہنسنے لگا کہ تو پتہ نہیں کب آیا, کب میری کھال میں سونڈ داخل کی, کب واپس چلے گیا اور کیا چرایا مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں. آہ میرے مرشد فرماتے دیکھو چھوٹی مخلوق ہے مچھر اور ہاتھی بڑی مخلوق ہے, جب چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ہم مخلوق خالق کا کیا بگاڑ سکتے ہیں, ہمارے گناہ سے ان کا کیا نقصان ہے, اپنے گناہ سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے دست پائے چھو پائے مارا می خورت, کہ اللہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو پر کلہاڑا چلا رہے ہیں, اپنے پاؤں کو کھا رہے ہیں. بے امانے تو کسے جا کے برس, اگر آپ کا من نہ ہو آپ کی رحمت خاصا نہ ہو تو کوئی جان ان گناہوں سے غلاظت سے نجات نہیں پا سکتا. تو یہ نا گناہوں کے ہمارے گناہوں سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ عبادت سے بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو بھی سمجھایا. وہ کیسے, ایک ہاتھی نے اعلان کیا کہ بھائی صاحب آج کل رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح پڑی تو جسم پورا دکھنے لگا, دن کو روزہ رکھا رات کو تراویح پڑی جسم دکھڑا, ہائے ہائے کر رہا تھا ہاتھی. ایک مچھر وہاں سے گزرا, اس نے ہاتھی کی آواز سنی کہ ہائے, پوچھا کیا بات ہے ہاتھی بھائی؟ اس نے کہا پورا جسم دکھتا ہے. اس نے کہا اچھا, اس کو رحم آیا ہاتھی پر, اس نے آستین چڑھائی اور ہاتھی کی ٹانگیں پہ شروع دن دنا دن دن, دوسری ٹانگ کو ایک گھنٹہ دبایا, پھر چاروں ٹانگوں کو دبایا, پھر اس کی کمر کو دبایا ایک گھنٹہ, پھر اس کا سر اور سونڈ بھی دبائی, چھ گھنٹہ اس نے مالش کی, پسینے پسینے ہو گیا وہ. اس کے بعد گیا اپنی برادری کے اندر جا کر, آج تو میں نے ہاتھی کی خدمت کی ہے, آج تو بڑی زبردست کام کر کے آیا ہوں میں کہ ہاتھی کی خدمت کی. برادری نے کہا چے پدی کا شوربہ, کیا تو کہاں ہاتھی؟ انہوں نے کہا چلو چلو ابھی پوچھ لو. اب وہ ہاتھی کے پاس پھر بول کہا اچھا چلو. ساری برادری پہنچ گئی, سب پوری با جماعت وقت لے کر, اور کہا کہ ہاتھی بھائی, ہاتھی بھائی یہ مچھر کہتا ہے, یہ مچھر کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس نے آپ کی چھ گھنٹے بہت دبایا آپ کو کیونکہ آپ کے درد ہو رہا تھا. ہاتھی ہنسنے لگا, یہ کب آیا, کب اس نے دبایا چھ گھنٹے کی, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. مچھر کی خدمت سے ہاتھی کو کوئی فائدہ نہیں. فرمایا ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کیا نفع ہے, یہ ہمارا ہی نفع ہے, ہمارا ہی نفع ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے دیتے ہیں اپنی عبادت کی اور فرما برداری کی. نہ ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ اور نہ ہمارے گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان اور ضرر ہے. یہ سمجھایا میرے مرشد نے کیسی مثال سے. تو میرے پیارے دوستوں, تکبل سکھایا کہ آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے, بتکلف قبول فرما لیجیے. اس سے ایک بات اور پتہ چلی, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی علامت میں سے یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد عاجزی پیدا ہو بندے کے اندر. اگر نہ ہے عاجزی ہو, اب یہ تھوڑی کہ حج کر کے آئے حاجی صاحب یا عمرہ کر کے آئے پھولوں کا ہار ڈالا اور ایسے چوڑے ہو کر چل رہے ہیں. اور جی ہم تو حج عمرہ ہر سال سات طواف کیے ہیں, سات عمرے کیے ہیں, فلاں عمرے کیے ہیں, اور اتنا طواف آ کے سب کو بتا رہے ہو جی تمہارے لیے تو میں نے بڑی دعا کی ہے بہت, اور اپنی گرل فرینڈ کو بھی بتا دیا کہ ایک طواف تمہارے لیے ملتزم پر میں نے بہت لپٹ لپٹ کے دعا مانگی ہے کہ تم سے بھی لپٹ جاؤں. ایس ایم ایس ہو رہے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ کر یہ عالم ہوتا ہے, موبائل پر باتیں, موبائل میں ایس ایم ایس چل رہے ہیں, عید مبارک تو کیا کہنا, عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, کی تلاش میں. تو اب کیا وہ اپنے اعمال, اب اعتکاف سے ہے, اب وہ جو ہے چال ہی بدل جاتی, حاجی صاحب کی, معتمر صاحب کی یا معتکف صاحب کی. فرمایا نہیں, عاجزی ہونا چاہیے اور یہ دل میں خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں. ہم نے تو اپنی فکر ڈالی, ہم نے تو اپنا کام کر ڈالا کہ اللہ کے لیے نماز, روزہ, ذکر, تلاوت, تقریر, حج, عمرہ, تبلیغ, جو کام اللہ نے مال خرچ کیا جہاد میں, لیکن پتہ نہیں وہ بھی قبول بھی ہے کہ نہیں. یہ ڈرنا چاہیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا, اللہ کے عاشقوں کی علامت ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا, کہ اللہ تعالیٰ یہ خرچ کرنے والے ہیں. اور عجیب بات دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنا خرچ کرتے ہیں, یہ نہیں فرمایا اتنا خرچ کرتے ہیں, بلکہ یوں فرمایا کہ جو ہم دیتے ہیں وہ آگے دیتے ہیں. واہ کیا شان ہے ان کی, بے حساب خرچ کرنے والے ہیں. یہ اتنی ادا اللہ کو پسند آئی کہ قرآن پاک کا جز بنا دیا کہ ہمارے عاشق کہتے ہیں یوتون ماتا ہوں, دیتے ہیں جو ہم دیتے ہیں, جو دیتے ہیں یعنی جو ہم دیتے ہیں وہ آگے دیتے ہیں. واہ, روکنے والوں میں سے نہیں ہے. اور لیکن ان کی صفت یہ ہے, قلوبہم وجلا, کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ جو ڈرتے ہیں, کیا انہوں نے چوری کی ہے, کیا یہ نماز نہیں پڑھتے, کیا یہ شراب پیتے ہیں, کیا یہ زنا کرتے ہیں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, ایسی بات نہیں ہے, نہ یہ چورے ہیں, نہ یہ شراب پیتے ہیں, نہ یہ زنا کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے استحصار سے یہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں. قبولیت کی وجہ سے ان کے دل میں ڈر رہتا ہے, اس لیے زبان سے بھی اظہار نہ ہو اور دل میں بھی نہ ہو. دل میں بھی ڈرو, ایک خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول نہیں, یہی عاجزی کی علامت ہے. اور دل میں مخلوق کو تو چلو مخلوق کے سامنے تو کہہ رہے ہیں ارے صاحب ہم تو بہت ہی ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر ہیں, لیکن دل ہی دل میں ارے صاحب ہم نے کوئی کم کام تھوڑی کیا, آج تو ایسا بیان کریں گے کہ پتہ چلے گا کہ سنیں گے بیان کیسا ہوتا ہے. نہیں, خوف ہونا چاہیے دل میں, کیونکہ مخلوق کی واہ واہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی, مخلوق کی واہ واہ مل جائے گی. ریا اور دکھاوا کیا ہے, مخلوق کی واہ واہ ملتی ہے لیکن وہ واہ واہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب کو یہ مرض تھا ریا دکھاوے کا, ابھی نا نیا چشمہ لیا تو دیکھیے گھڑی ہے ٹائم بتاؤ, اسٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے نا, کپڑے جوتے ہر چیز. ایک دفعہ بازار میں گئے, ایک چڈی پسند آ گئی, چڈی خرید کے لیا, اب پریشان کی چڈی دکھائیں گے, بخار چڑھ گیا. بیوی نے پوچھا بھائی کیا پریشانی, اس نے کہا تجھے معلوم ہے جب تک میں کوئی چیز سب کو دکھاؤں میں مجھے چین نہیں آتا, اب کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا چڈی کیسے دکھاؤں. انہیں بڑی آسان ترکیب ہے, نماز تو پڑھتا نہیں ہے, ایک کام کر جمعے کی نماز پڑھنے چلے جانا, نیچے چڈی پہننا اوپر کرتا پہن لینا, پہلی صف میں نماز پڑھنا اور جب سجدے میں جانا کرتا اٹھا دینا. اب اس کے بعد وہ جمعہ پڑھنے گئے, جب پڑھ کر واپس آئے خوشی سے چہرہ ٹماٹر کی طرح لال, بیوی نے پوچھا کیا بات ہے بڑے خوش نظر, کیا بتاؤں کیا ترکیب تھی, بس سجدے میں جاتا تھا کرتا اٹھا دیتا. کیا کہہ رہے ہو تم, ارے ظالم تو چڈی پہننا ہی تو بھول گیا تھا. تو ریا دکھاوا میں واللہ مخلوق سے ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے چھپ کے محض اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس میں عزت عطا فرماتے ہیں, اور ریا دکھاوا میں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. یہی ہوتا ہے چڈی پہننا بھول جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا, میرے مرشد اس کی تاکید کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے, مخلوق کی تعریف کے چکر میں رہو گے پریشان رہو گے, مخلوق کی تعریف سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا. چلو مان لو, فرمایا کہ اچھا چلو مان لو ٹھیک ہے, مخلوق نے واہ 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 او سر جی او جیتے گا وہی جیتے گا مٹکے والا جیتے گا, اور خوب واہ واہ تعریف ہے, ارے صاحب کیا بیان ہے کیا وہ ہے فلاں مال شیٹ صاحب اور یہ سب آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا, کیا کام آئے گا. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو ایک غلام کی, ہم سب غلام ہے نا, ہم سب غلام ہے اللہ کے, ایک غلام کی ایک لاکھ غلام تعریف کریں اور کہیں واہ غلام مالک مالک بنا دیں اس کو سب لوگ, وہ مالک بن جائے گا, غلام ہی رہے گا نا. غلاموں کی تعریف سے غلام مالک نہیں بن جاتا, غلاموں کی تعریف سے غلام غلام ہی رہتا ہے. فرما اسی طرح سے بندے کی تعریف تمام دنیا کرے. میرے مرشد نے ایک واقعہ اور سنا ہے, فرما ایک عورت کی شادی تھی تو اس نے ایک ناک کا زیور جس کو جھلنی بولتے ہیں, ناک کا زیور بنایا. اب وہ زیور بن کے آیا تو شادی کی تیار ہوئی تو وہ ناک کا پہنا تو ساری سہیلیوں نے تعریف کر, واہ بہن تو کتنی پیاری لگ رہی ہے, ماشاءاللہ ڈیوپلیکس بیوٹی پارلر والوں نے تجھے کیسا تیری بیوٹی کو چمکا دیا, چڑیل کو بھی جو ہے وہ حور بنا دیا. وہ ہمارے ایک دوست نے لطیفہ سنایا نا, کہا ایک شادی ہال میں تمام عورتیں تھیں تو ایک جن آ گیا, تمام عورتوں نے چیخ ماری, اچانک لائٹ چلی گئی, جب 10 منٹ اندھیرا ہو گیا 10 منٹ بعد لائٹ آئی تو وہ جن نے چیخ مار کے بھاگا, کیونکہ سب کا میک اپ اتر چکا تھا تو وہ چیخ مار کے بھاگا. تو وہ جو اس نے اب جھلنی پہنی تو کہا کہ بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ واہ واہ تعریفیں ہونے لگی, وہ عورت رونے لگی. تو سہیلی نے کہا کہ رہے ہم تو تیری تعریف کر رہی ہیں اور تو روتی ہے. تب اس عورت نے جو کہا, میرے مرشد یہ سنایا کرتے ہیں, اس نے کیا کہا ہندی میں کہ جھلنی تو گھڑاؤں میں اپنے منا سے, میں نے اپنے من سے یہ جھلنی تو بنوا لی اور اس کو پہن لیا, منا پیا بھاولا کے نا, میرے شوہر کو میرے پیا کو پتہ نہیں یہ بھلی لگے گی یہ بھی نہیں, اس کو پسند بھی آئے گی کہ نہیں. میرے مرشد یہ روتے ہوئے فرمایا کہ ہم لوگ اپنی طرف سے عبادت دین کے کام سب کام کر رہے ہیں, مخلوق تعریف کر رہی ہے اور ہم اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں اللہ کو پسند بھی ہے کہ نہیں, وہ ان کے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. اس لیے سکھا دیا کہ عاجزی ہونی چاہیے, اور عمل کی قبولیت کی علامت یہ کہ اس کے بعد عاجزی پیدا ہو, یہ نہیں کہ جی صاحب ہم نے تو یہ کام کیا اور فلاں کام کیا, نہیں عاجزی پیدا ہونا چاہیے. اللہ تک اللہ تعالیٰ آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اتنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک سنانے کی، روزے رکھنے کی، تراویح کی، مال خرچ کرنے کی اور جو دوسری دینی نعمتیں ہیں. یا اللہ یہ محض آپ کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کتنا آپ نے کرم کیا. اگر مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، لیلاؤں کے چکر سے آپ نے بچا لیا، تو میرا کمال نہیں، یہ تو آپ کی عطا ہے، یہ آپ کا کرم ہے. اس لیے فرمایا عاجزی پیدا ہو. لیکن میرے مرشد ایک بات اور فرماتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کہ ظاہر بات ہے عمل جب پیش ہو تو عمل کے لیے بھی تو کرائیٹیریا ہے نا کہ جی عمل ایسے ہونا چاہیے. فرمایا اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے. اس کو سمجھایا کیسے؟ ایک واقعہ سے. میرے مرشد کی خصوصیت یہ کہ ہر دین کے مسئلے کو، دین کی بات کو مثال سے سمجھاتے ہیں، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے ریاض دکھاوے کو چڈی سے سمجھایا نا، کیسا ہے؟ سمجھنا آسان ہو گیا کہ انسان ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ریاض دکھاوے میں وہ سمجھتا ہے میری بڑی شہرت اور عزت ہو رہی ہے اور یہ عالم ہو رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے کیا سمجھتا ہے، اور یہ نکلتا ہے کہ بغیر چڈی کے چلے گئے جناب. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے یہاں مہمان ہوا، تو میزبان سے کہا اس نے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، گلاس پانی لا. اب میزبان گلاس پانی لے کر آیا، اب اس نے ایک گھونٹ پیا، گھونٹ جیسے ہی پیا انہوں نے ارے یہ کیا؟ مجھے خرید جناب کیا بات ہے، ارے اتنا گرم پانی، بھائی گرمی ہو رہی ہے ٹھنڈا پانی لے کر آ. انہوں نے کہا اچھا جناب. اب وہ مہمان گیا، میزبان گیا اور پانی لے کر آیا پورے گلاس میں. اب جو اس نے دیکھا تو سب ایک چمچہ بھر تھا. اب اس نے پانی پیا، اس نے پانی تو ٹھنڈا ہے لیکن بھائی میں چڑیا کا بچہ نہیں ہوں جو ایک چمچہ پانی پیوں گا، گلاس بھر کے لاؤ. وہ میزبان گیا اچھا بھائی اب وہ گیا گلاس بھر، وہ گلاس میں پانی لے کر آ رہا تھا. میرے پیارے دوستو، جس گلاس کے اندر ٹھنڈا پانی ہو دور سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس میں ٹھنڈا پانی ہے. جو بوتل ٹھنڈی ہو اس کے اندر کولڈ ڈرنک یا پانی ٹھنڈا ہو دور سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ دور سے. آہ میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پانی، ٹھنڈا پانی جس برتن میں ہو تو برتن کے ظاہر کو دیکھ کر دور سے پتہ چلتا ہے. فرمایا جس کے دل میں اللہ کی محبت اور تعلق اور نور ہوگا دور سے دیکھ کے پتہ نہ چلے گا. ایک پانی تو جس کے اندر، جس برتن میں پانی ہو وہ اس کے ظاہر کو بدل دے، جس کے دل میں مولا ہو اس کی محبت اور تعلق ہو اس کو ظاہر کو دیکھ کر پتہ نہ چلے گا. اس کی گفتگو سے، اس کے انداز سے، اس کی آنکھوں کے جھک جانے سے، ایک ایک چیز سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص اپنے دل میں کوئی اور چیز رکھتا ہے، یہ ہم جیسا نہیں ہے. خیر وہ پانی لے کر آیا. اب اس کے بعد کے لیے اس نے دیکھا ٹھنڈا پانی، اس نے کہا ہاں بھائی، دور سے گلاس خوش ہو گیا. پانی جیسے ایک گھونٹ بھرا فوراً تھو 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 کر کے پانی پھینک دیا. انہوں نے کہا اب کیا ہوا جناب؟ کہا یہ کیا ڈالا اس میں، پانی اتنا کڑوا؟ اس نے کہا صاحب آپ اتنی دور سے چل کے آئے تھے، اتنا پسینہ آپ کے جسم سے نکل گیا تھا، آپ کے جسم میں نمک کی کمی ہو گئی تھی، میں نے کہا ایک چمچہ نمک ڈال دوں اس میں تاکہ آپ کی جو نمک کی کمی پوری ہو جائے، ورنہ ڈاکٹر آپ کی کھال کو اٹھا کر دیکھ کر کہے گا آپ کے جسم میں نمک کی کمی ہے، اس لیے او آر ایس پیجیے اور جلدی سے یس کہیے. وہ کہے گا ارے ظالم، تو نے سارا پانی کا مزہ، کیونکہ کڑوے پانی سے، نمکین پانی سے پیاس نہیں بجھتی. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آب شور نیس درمانے اتش، نمکین پانی پیاس کا علاج نہیں ہے. فرمایا اسی طریقے سے جو ظالم عبادت بھی کر رہے ہیں، ذکر کا اہتمام، تبلیغ میں جا رہے ہیں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، حج و عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، اور جب حج سے واپس آئے ایئر ہوسٹس نے آ کر پوچھا حاجی صاحب وہ اچھی ہوا آج ٹھنڈا لے گئے یا گرم؟ ان کو دیکھ کر ٹھنڈی آور کے کہتے ہیں آہ گرم آپ کر دیجئے، ٹھنڈے ہم خود ہو جائیں گے. یہ عالم دیکھ بھی رہے ہیں، لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں اور حاجی صاحب ہیں، کیا نور ظالم لے کر آئے گا؟ کعبہ شریف کا نور. ایک حاجی نے مجھے کہا کہ صاحب یہ کعبہ شریف میں کیسے نظر بچائیں، ادھر عورت، دائیں عورت، بائیں عورت، آگے عورت، پیچھے عورت، نیچے عورت، اوپر عورت، کیسے نظر بچائیں؟ یہاں تو نظر بچانا بہت مشکل ہے، لاکھوں کا مجمع، لاکھوں عورتیں، کیسے نظر بچائیں؟ میں نے کہا ہائے افسوس کی بات ہے. میں نے کہا ایک بات بتایا، آپ کے پاس ریال ہیں؟ کتنے ریال ہیں؟ جی بس ہیں. میں نے کہا دیکھو جو حاجی ریال لے کر جاتا ہے کسی کو نہیں بتاتا، آج تک اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتا، کوشش کرتا ہے اپنی تنخواہ بھی نہ بتائے. اور کیا انکم ہے, کیونکہ پتا اگر میں نے انکم بتا دیا تو آؤٹ کم پر میرے کنٹرول نہیں رہے گا, آؤٹ گوئنگ جو ہے وہ پھر بند ہو جائے گی, اور جب انکم پر کنٹرول کرے گا نہیں بتائے گا تو آؤٹ گوئنگ ذرا سنبھال کے رکھے گا. تو ان کا حاجی جو ہے حج کے زمانے میں لاکھوں حاجی ہوتے ہیں, 40-40 لاکھ, 50-50 لاکھ حاجی, اور احرام پہنتے ہیں, اور احرام کی حالت میں کوئی جیب بھی نہیں ہوتی, زیادہ سے زیادہ بیلٹ باندھ لیتے ہیں, کوئی جو ہے وہ اور کوئی چیز اپنے حساب سے کر لیتا ہے. اچھا اب حاجی کا کیا عالم ہے, حاجی کسی کو نہیں بتاتا میرے پاس کتنے ریال ہیں, لیکن میں نے کہا ایک حاجی نے آج کے منہ سے آج تک میں نے یہ شکایت نہیں سنی کہ صاحب لاکھوں کے مجمع میں میں اپنے ریال کیسے بچاؤں گا, کسی حاجی کے منہ سے سنا آج تک؟ بلکہ کیا کرتا ہے ایسے چھپا کے, اپنے سگے دوست کو نہیں بتاتا, اپنے خاص دوست کو نہیں بتاتا, بیوی کو نہیں بتاتا, بلکہ سوتے میں اگر کوئی ہاتھ بھی لگاتا نا اٹھ کے بیٹھ جاتا, کیسا عالم ہوتا ہے, چوکنا رہتا ہے چاروں طرف. میں نے کہا آہ ہماری نظر میں ریال کی قیمت ہے, لیکن ہماری نظر میں طواف سے, کعبہ شریف کو دیکھنے سے, عمرہ کرنے سے, حج کرنے سے, اور قرآن پاک کی تلاوت سے, ذکر سے, اور حجر اسود اور ملتزم پر دعاؤں سے جو نور پیدا ہوتا ہے, افسوس اس نور کی ہماری نظر میں قیمت نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نظر کیسے بچائیں گے, مال کے لیے آج تک کسی نے نہیں کہا. لہذا آج بھی کتنے لوگ ہیں, ایک ایک موبائل تو ضرور سب کا گیا ہوگا اللہ ماشاءاللہ, اللہ حفاظت فرمائے, لیکن کسی نے موبائل رکھنا چھوڑا ہے جی, اتنے سارے شہر میں چور ڈاکو گھوم رہے ہیں, کہاں کہاں جیبیں بنوا لی, برنگ سیکورٹی والے گارڈ کے ادھر بھی جیب بنوا لی, شلوار میں جیب, آگے پیچھے پتہ نہیں کہاں کہاں سب بنوا لیا, گن مین کے پاس بھی جیب بنوا لی, اور موبائل کر گیا دوبارہ موبائل لے لیا, لیکن اس نے شکایت کی چھوڑا موبائل رکھنا. ارے صاحب کیسے ہم بچائیں گے, ہر آدمی پھر بھی احتیاط کرتا ہے نہیں کرتا. آہ میرے پیارے دوستو, گناہ سے بچنے میں بھی ایسے ہی احتیاط کی ضرورت ہے, کہ جس طرح سے مال کی تو ہم کتنا بچا بچا کے لاتے ہیں. ہمارے ایک مفتی صاحب دوست نے سنایا کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر وہاں پر ویکلی بیسس پر تنخواہ ملتی ہے, ہفتہ واری, کہا کہ ایک آدمی تھا تو وہ ہر ہفتے جب کیونکہ جو دن ہوتا ہے وہ تنخواہ لے کر آتا, اب ڈاکو تنخواہ لے جاتے, اب وہ پریشان. ایک دن اس نے کیا کیا, ترکیب لڑائی, گیا اور اس نے جا کر بن لیا بڑا ڈبل روٹی, اور اس کو بیچ میں سے سرا کر کے پیسے اس میں رکھے, اور ڈبل روٹی ایسے لے کر جانے لگا کہ آج تو میرے پیسے بچیں گے. اب ڈاکو ملا, وہی ڈاکو, اس نے پکڑ لو روکو, ڈاکو کو رحم آیا, یار یہ بےچارے کہ ہر ہفتے ہم تنخواہ لوٹتے ہیں, چلا آج چھوڑ. نے کہا چل یار آج ڈبل روٹی دے دے. وہ بھی کیا. اس لیے میرے پیارے دوستوں, کبھی یہ نہیں بولتا کہ صاحب پیسے کیسے بچائیں, کتنی حفاظتیں کرتا ہے, کتنے اہتمام کرتا ہے, بتاتا نہیں ہے کیسے کیسے طریقے سے کہاں کہاں پیسے چھپا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ مال پیارا ہے نا. ہاں میرے شیخ فرماتے ہیں جس دن اللہ والوں کی صحبت سے تم کو اپنے ایمان کی قدر معلوم ہوگی, اللہ تعالیٰ کے تعلق کی قدر معلوم ہوگی, فرمایا جان دے دو گے لیکن گناہ نہیں کرو گے. پھر یہ نہیں کہو گے کہ نظر کیسے بچاتے, فرمایا اپنی نظر کو نیچی کرو گے. پھر کسی کی عورت کو, اور پھر بات بھی یہی فرمایا کہ لاکھ تم کسی کو دیکھ لو مل تو نہیں جائے گی نا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے آواز میں سنایا, فرمایا کہ کراسنگ کی ٹرین تھی, میرے برابر میں ایک نوجوان تھا بد نظری کا مریض, ہر جگہ یوں تاکتا جھانکتا پھر رہا تھا, ایسے نظریں ریڈار اس کا پورا ادھر ادھر ہل جاتا. فرمایا کراسنگ کی ٹرین آ کر رکھی تو وہاں پر زنانہ ڈبا تھا, اور وہاں پر ایک سکھ نیا جوڑا بالکل شادی شدہ, وہ اس کی بیوی حسین تیار بیٹھی ہوئی. اب یہ نوجوان بار بار دیکھے کیسے کیسے اسٹائل ہوتے ہیں نا دیکھنے کے, سب اسٹائل مان لیا. اب وہ سکھ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے, جب بہت غصہ آیا تب اس کے بعد اس نے ماں کی موٹی سی گالی دی. حکیم الامت نے اپنے بعد میں فرمایا ماں کی موٹی سی گالی دے کر کہا, تو 1000 دفعہ اس کو دیکھ لے لیکن رات کو میرے پاس ہی سوئے. آہ حکیم الامت فرماتے کہ کیسا حماقت کا گناہ ہے, حماقت بڑا گناہ ہے کہ تم 1,00,000 دفعہ دیکھ لو, 1,000 دفعہ دیکھ لو, تمہارے پاس تو نہیں آنے گی. جس فلمی اداکارہ کے لیے ہاٹ فیوریٹ اپنے والٹ میں، اپنے موبائل میں، اپنے کمپیوٹر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر تصویریں لگا رہے ہیں. فرمایا وہ تمہارے پاس آنے کو تو نہیں ہے. کیا عالم کہ ایسا حماقت کا گناہ بد نظری ہے. فرمایا کہ لعنتی کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ جو عبادت سے نور ہے وہ سب نور ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کیا کہ یہ نمکینوں سے پیاس نہیں بجھتی نمکین کو دیکھنے سے، بلکہ کیا ہوگا پیاس اور بڑھ جائے گی. بھائی سمجھو گے کہ ہم حسین عورت کو دیکھ لیں گے ذرا سکون مل جائے گا. عالم کیا ہوتا ہے سکون اور برباد ہو جاتا ہے. تو میرے مرشد اب یہ بات واقعہ سنا کر فرمایا، فرمایا اسی طرح سے جس طرح سے پیاس کے لیے ایک گلاس بھر پانی ہو اور ٹھنڈا پانی ہو اور اس میں نمک نہ ملاؤ، فرمایا اسی طرح سے عبادت کی قبولیت کے لیے دو کام کرو. نمبر ایک کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو. سنت کے شریعت کیا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے اخلاص کے ساتھ ہو. یہ کیفیت ہے اس کی. اللہ کی محبت میں ہو یہ کیفیت ہے اس کی. ایک ہو گئی کمیت، ایک ہو گئی کیفیت، ایک ہو گئی کوانٹیٹی، ایک ہو گئی کوالٹی. شریعت و سنت کہ عمل، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ عمل کیا، صحابہ نے یہ کیسے عمل کیا ویسے کرے. اور دوسرا کہ اس عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت میں ہو. یہ دو چیزیں ہوں. جیسے میرے مرشد نے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے عصر کی نماز پڑھی اپنے گھر میں چلا گیا، گھر میں کوئی نہیں ہے، سارے بیوی بچے گئے ہوئے سسرال اور سب. جیسے ایک آدمی کے حالات کچھ ذرا رزق کی تنگی ہو گئی، پریشان ہو گئے میاں بیوی. بیوی نے بولا بھائی کیا کریں اب کیا. اس نے کہا بھائی اب یہی ہو سکتا ہے تم بچوں کو جو ہے نا ان کے نانا کے گھر بھیج دو. کہا میرا کیا ہوگا. کہا تم اپنے میکے چلے جاؤ. آپ کیا کریں گے. میرا کیا میں اپنے سسرال چلا جاؤں گا. تو اب وہ جو ہے گھر میں گیا، گھر میں کوئی نہیں، تالا ڈالا، موبائل بند، ٹیلی فون بند، پردے لگا دیے. عصر کی نماز کے بعد اس نے نفل پڑھنا شروع کر دی. اخلاص کتنا، مخلوق کو نہیں بتا رہا نا، اخلاص ہے نا. عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. عصر کے بعد نفل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. تو اخلاص کتنا، اخلاص یہ نا کہ مخلوق کو پتا نہ چلے، لیکن عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں میرے مرشد فرماتے ہیں اجر ملے گا، مقدمہ چلے گا. کیوں پڑھی تم نے، کیوں عمل شریعت و سنت کے مطابق نہیں. اور اخلاص عمل شریعت و سنت کے مطابق، اخلاص نہیں مخلوق کے لیے کہ جی پڑھیں گے لوگ کہیں گے واہ 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 ہمارے بیان، ہماری تبلیغ، ہمارا حج و عمرہ، ہمارے مال خرچ کرنا اور ہمارا تمام چیز کہیں گے واہ 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 کیا صاحب. اخلاص نہیں، مخلوق کی تعریف کے لیے کر رہا ہے. وہ حدیث شریف میں آتا ہے، ریا حدیث ریا ہے کہ مجاہد وہ شہید، وہ عالم وہ قاری وہ مالدار، مال خرچ کر رہا ہے جہاد میں شہید ہو رہا ہے، لیکن جہنم کے بل منہ میں ڈالے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کی تعریف کے لیے، مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ ملے گی. تو فرمایا کہ اس لیے عمل کے اندر ایک تو کیا شریعت و سنت اور دوسرا اخلاص. فرمایا شریعت سنت یا عالم سے پوچھے، مفتی حضرات سے پوچھے کہ جب اس عمل کے اندر شریعت و سنت کیسے. اب جیسے ہماری دعوت ولیمہ ہر آدمی کہتا ہے کہ سنت ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ولیمے کی دعوت جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے وہ شر الطعام ہے، وہ کھانا نہایت بدترین کھانا ہے. جس میں ولیمے کو، جس ولیمے میں غریبوں کو نہ پوچھا جائے، کیونکہ وہ لفافہ نہیں دیں گے نا. غریب رشتہ داروں کو بھول گئے اور امیروں کو بلا رہے ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ سارے محلے بھر کو بلائیں، امام مؤذن کو نہ بلائیں کہ وہ جی وہ کہا کہ کہاں یہاں مولوی صاحب کریں گے. تو کیا اس کو کیا فرمایا، اس کھانے کو شر الطعام فرمایا، بدترین کھانا. لیکن کیا صاحب ولیمہ سنت ہے. اور عالم یہ کہ ولیمے کی سنت میں سارے کام خلاف سنت. کتنی عجیب بات ہے، ٹیبل کرسی پر کھانا سنت ہے تو یہ سنت پر کیوں نہیں عمل. پھر راتوں کو دیر سے، پھر مکس گیدرنگ، موویاں، کتنی عجیب سارے یہ چیزیں. تو کیا سنت ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور پھر قرضہ لے کر کھانا مقروض کی دعوت، کھانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. مقروض کی دعوت، قرضہ لے کر جو دعوت کرے وہ ناپسندیدہ ہے. کتنی عجیب بات ہے. آج ہماری شادی بیاہ کا عالم ہے، کہ جو ہے قرضہ لے کر باپ کو یہ فکر لگی ہے کہ وہ سسرال والے اپنا اتنا بڑا سا منہ کھولیں گے اور منہ کھول کر بے شرم اور بے حیاؤں کی طرح سے مانگیں گے چیز. کتنی عجیب بات ہے, وہ اپنی بیٹی بھی دے, اپنی بیٹی بھی دے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ بھی پوری کرے کہ جی ہماری تو ناک, اور وہ باپ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اب لڑکا ہے, اس کو بھی کچھ بھی ہو ولیمے کے اندر اس کو بلانا ہے. سبحان اللہ, کتنے ہیں مبارک وہ لوگ جو آپس میں ہیں, بس کر لیں بھائی ہم اپنی حیثیت کے موافق کام کریں گے, اپنی حیثیت اپنی چادر میں, قرضہ نہیں لینا, جو کام کرنا ہے سادگی سے. مخلوق برادری, دیکھو نا برادری کی خاندان کی خاطر قرضہ لیا, کون خاندان والا قرضہ چکاتا ہے, کون برادری والا قرضہ چکاتا ہے, کوئی نہیں پوچھتا. وہ بےچارے کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے, وہ تو کھا پی کر چلے گئے, کھا پی کر نہ بسم اللہ نہ کچھ, کوئی بس کھایا بوٹیاں ضائع کرنا یہ کام. اور دعوت ولیمہ میں ایک کام اور بڑے مزے کا ہوتا ہے, جب کھانے کی ٹیبل لگتی ہے نا, کھانے کی ٹیبل کے قریب صاحب آتے ہیں داخل ہو کر, دیکھتے ہیں کھانے کی ٹیبل کدھر ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں اس ٹیبل کے قریب اپنے دوستوں کو تلاش کرتے ہیں تاکہ وہیں جگہ مل جائے, تاکہ جلدی ہمیں کھانے پہ. اور پھر پہلے جو مہمان آتے تھے ان کو دسترخوان پہ بٹھاتے تھے عزت اور اکرام سے, آپ بیٹھے کھانا آپ کے پاس پہنچایا جائے گا. اب جانور ہے نا, جانوروں کے بھینسوں کا باڑا دیکھا نا, بھینسوں کے باڑے میں کھلی ہے اس میں سارا چارہ ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد بھینسوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا یہ بھی دعوت ولیم کھانے میں, آج کل ہالوں کا کھانا بھی یہی ہے کہ ڈھکن اٹھائے ٹن گھنٹی بجی اور سارے باتیں کیا پا. اس وقت پتا چلتا ہے یہ جو جتنے اپ ٹو ڈیٹ مسٹر ہائیلی ایجوکیٹڈ, اس کو وہاں پتا چلتا ہے ایسا لگتا ہے بےچارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, ایسے بدتمیزی سے کھانا کھاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور بڑے بڑے اپنے ویل مینرڈ اور کیا کیا اپنے آپ کو کہنے والے, ناک پر مکھی نہ بٹھانے والے, اس وقت پتا چلتا ہے کتنے بدتمیز ہے کہ کیسی بدتمیزی سے کھانا کھاتے ہیں. اور کھانا کیا, سارا پلیٹوں میں بھر لیا اور زورا زورا کھایا سارا بچا دیا, یہ عالم ہوتا ہے. تو کیا عمل ہو, ایک تو شریعت و سنت کے مطابق اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ عمل قبول ہوگا. اور تیسرا کام کیا کریں, پھر اس عمل کی نگرانی کریں. کیسے نگرانی کرنی ہے, رمضان شریف کے روزے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی توفیق, مال خرچ کرنے کی توفیق, دوسرے نیک کام کی توفیق. اب کیا ہے, اب وہ جو نور پیدا ہوا نا, اب نور اب اس کو حسینوں سے بچانا ہے. کہتے نہیں رمضان شریف میں داڑھی رکھی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہائے اب تو مجھے اپنے آفس بھی جانا ہے, میری کولیگز میری سہیلیاں کیا بولیں گی, ارے آپ کیسے لگ رہے ہیں, آپ تو داڑھی آپ تو شیو کر کے بالکل سلمان خان لگتے ہیں, ونڈر بوائے لگتے ہیں آپ تو, ونڈر بوائے. اب کیا ہوا, اب وہ سارا جو نور آیا تھا اعتکاف میں, انا للہ وانا الیہ راجعون, اعتکاف میں جو تھوڑا سا نور آیا, رمضان شریف میں جو تھوڑے تھوڑے اللہ تعالی کی محبت کا باغ آنے لگا, اس کو بھی جا کر منڈوا دیا. اچھا بعض لوگ عجیب ایک مسئلہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی داڑھی نہ رکھے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن رکھنے کے بعد کٹوا نہیں سکتے, یہ بھی بات مشہور ہے لوگوں میں, اس لیے میں اس کو پیش کر رہا ہوں. عجیب عجیب باتیں ہیں نا لوگوں میں کہ جی جب تک نہیں رکھی کوئی بات نہیں ہو, جی مزے کیے جاؤ, اور جب ایک دفعہ رکھ لی تو پکڑے جائیں گے. جیسے ہم لوگ مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھنے جاتے, اور خصوصاً وہ مسئلہ جس میں پتا ہے مولوی ہمارے خلاف کر بولے گا وہ نہیں پوچھے. اتنے ہم خود اتنے بڑے مولوی ہیں کہ جس مسئلے میں پتا ہے مولوی صاحب ہمیں منع کریں گے ہم وہ مسئلہ ہی نہیں پوچھتے, اتنے مولوی ہیں ہم لوگ بھی ہوشیار. اور جس مسئلے میں مولوی صاحب کہیں گے ہماری موافقت کریں گے ہماری فیور کریں گے ہم وہ مسئلہ پوچھتے ہیں, کہہ کے مولوی صاحب کی آشیرواد ملے, شاباش دیکھو یار کتنا اچھا ہے مسئلے پوچھنے کے لیے آتا ہے, بہت ہوشیار ہیں ہم لوگ, اور وہ مسئلہ ہی نہیں پوچھتے. تو اسی طرح میرے پیارے دوستو, عمل شریعت کے مطابق سنت, علماء سے مسائل پوچھے کہ صاحب اس کا بتائیے. اب داڑھی ہے, اب داڑھی کے بارے میں یہی مشہور کہ نہیں رکھی تو نہ رکھی, رکھ لی تو کاٹ نہیں سکتے, ایسا نہیں ہے میرے دوست. داڑھی کا ایک مٹھی کا رکھنا یہ واجب ہے, اور مٹھی اپنی ہو. میرے مرشد نے ایسے سمجھایا کہ دیکھو اپنی مٹھی ہو, نہ اپنے بچے کی نہ حجام کے بچے کی, بلکہ اور نہ تک کہ اپنی بیوی کی بھی مٹھی نہ ہو, اپنی مٹھی سے ناپو. اور ایک مٹھی سامنے سے اور تھوڑی کے نیچے سے ناپے, ادھر سے نہ ناپے کہ پتہ چلا یہاں سے ناپ لے, اپنی تھوڑی سے دائیں سے بائیں سے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. سبحان اللہ, اور واللہ پھر اس کا حسن کچھ اور ہے. اے میاں کھڑے ہو ذرا ادھر منہ کرو, یہ دیکھو بڈھے کو دیکھو, بڑھاپا ہے نہیں, بڈھا ہے نہیں, حسن دیکھو ماشاء اللہ, کہو نا ماشاء اللہ, دیکھو بڑھاپے میں کیسا, ادھر بھی دکھاؤ, ادھر ادھر دکھاؤ, دیکھو کسی اچھی داڑھی نہیں لگتی, اور اچھی طرح گھومو نا, ادھر اچھی طرح دکھاؤ, دیکھ کتنا ماشاء اللہ, اور پھر مونچھے صاف کر کے حسن بڑھ جاتا ہے. تو دیکھو بڑھاپے میں داڑھی کا حسن ہے کہ نہیں ہے, ہے نا, سیمپل دکھا دیا. یہ نہ سمجھے کہ داڑھی میں رکھیں گے تو جی ہم خوبصورت نہیں لگیں, ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ, دیکھو کتنا بڑھاپے میں کیسا حسن ہے. اب یہ نہ سوچنا کہ جوانی میں کیسا ہوگا, کھنڈرات بتاتے ہیں عمارت شاندار ہوگی, یہ نہ سوچنا بھائی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا حسن داڑھی میں رکھا ہے. یوسف علیہ السلام کی داڑھی تھی, آ میرے مرشد کے, میری مرشد کے بعد کو ہمارے ایک پیر بھائی نے شعر میں پیش کیا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو خراب شکل دیں گے, لیکن میرے پیارے دوستوں اب اگر کسی نے داڑھی رکھ لی, تھوڑی سی رکھ لی, تو پوری کر لیں اس کو, جنہوں نے نہیں رکھی وہ رکھ لیں, جنہوں نے تھوڑی تھوڑی کی ہے اس کو پورا کر لیں تاکہ داڑھی بالغ ہو جائے. آ میرے مرشد فرماتے ہیں نابالغ کی شادی نہیں ہوتی, جب تک داڑھی نابالغ رہے گی اس کی روحانی یعنی اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق نہیں نصیب ہوگا. تو کمیت اور کیفیت, اسی طرح شلوار ہے ٹکن سے اوپر رکھے. اب یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو شلوار اوپر کر لی, مسجد سے باہر ابھی نکلتے نہیں کہ پہلے ہی شلوار گھسیٹ کے نیچے کر لیتے, کہ لوگ کہیں گے لو جی ملا جی کہاں سے آ گئے, اور اس سے اچھا تو تھا شلوار کے اوپر, اس سے اچھا تو تھا تم چڈی پہن لیتے. ایسے ایسے فکرے کرتے ہیں. اللہ کے لیے میرے پیارے دوستو یہ کام ہو تو کیا, ایک تو کام یہ کہ شریعت و سنت کے مطابق ہو, نمبر دو ایک اس میں اخلاص ہو, اور یہ اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے, اور تیسرا کام یہ کہ اس نور کی حفاظت کریں, نہ عورتوں کو نہ دیکھیں کہ مسجد سے باہر نکلیں یا اب عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, یا ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہے, اپلوڈنگ کے ساتھ ساتھ سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹ پر اپنا پروفائل ڈال دیا کہ چلو کہیں نہ کہیں تو ٹاکرا ملے گا, ایسا نہیں. اور ایسا نہیں اپنے پروفائل میں اپنی تصویر ڈال دی, کتنا عجیب ہے کہ دیکھیں نا تصویر کا کھینچوانا حرام, اب تصویر ڈال دی آخر کہیں نہ کہیں شاید کسی نہ کسی کو پسند ہی آ جائے. تو نہیں میرے پیارے دوست, اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے, اللہ تعالی جو عبادات کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے اس کو اللہ تعالی قبول بھی فرمائے, کہ یہی ہے کہ اللہ آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے. ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ نے توفیق دی, آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے, ٹوٹا پھوٹا ہے, لیکن آپ ایک کام فرما دیجئے کہ اس کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے اور آئندہ زندگی میں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ کریم اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عید کا زمانہ ہے, عید کے زمانے کے اندر ہر بڑا اپنے چھوٹے کو عیدی دیتا ہے. اے اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں, آپ سب سے بڑے ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ سب سے بڑے ہیں, آپ کا نام بڑا ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معافی کی عیدی عطا فرما دیجئے, اپنی مغفرت کی عیدی عطا فرما, اپنی رحمت کی عیدی عطا فرما, اپنی محبت کی عیدی عطا فرما, اور اپنی معرفت اور یا اللہ اپنے کرم کی عیدی عطا فرما دیجئے. ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بندہ فرما دیجئے, اپنے مقبولین کے اعمال کی توفیق عطا فرما, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, اپنا قرب خاص عطا فرما, اپنا تعلق خاص عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما کر اپنی محبت بھرا دل عطا فرما دیجئے, غیر اللہ کی گندگیوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے, اپنی محبت کامل عطا فرما, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل عطا فرما, آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما, صحابہ کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, علماء ربانیین کی محبت عطا فرما, نیک لوگوں کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور یا اللہ
گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما، نیک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص، محبت، درد دل، تعلق مع اللہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مالک، اپنے کرم سے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو نیک صالح اپنا فرما بردار بنا دیجئے۔ یا اللہ، جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کو شفا کلی عطا فرما، صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص کی نوازش فرما دیجئے۔ اے کریم مالک، سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ یا اللہ، ہماری رمضان شریف کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، قرآن پاک کے پڑھنے سننے کو قبول فرما، مال کے خرچ کرنے کو قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ، اے اعتکاف کو قبول فرما، جو آپ نے نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اس کو قبول فرما۔ یا اللہ، آپ کے رمضان شریف کی عظمت عظیم الشان ہے، غیر محدود ہے۔ یا اللہ، ہمارے ہم سے جو کوتاہیاں، جو کمیاں، یا اللہ جو کمزوریاں ہیں، یا اللہ، ہم دل و جان سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے قصور کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، کوتاہیوں کمیوں کو پورا فرما کر اس کو، یا اللہ، شرف قبولیت اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے اچھے اخلاق کا ذریعہ بنا دیجئے، سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ اور یا اللہ، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا ان